أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام الحسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، وإذا محسوا بالولا قل الديانون. درود پڑھیے محمد وآل محمد. سید الشہداء حضرت ابی عبداللہ علیہ السلام کی یہ نورانی حدیث کہ لوگ عبد دنیا ہیں، غلام ہیں دنیا کے اور پجاری ہیں دنیا کے، اور دین فقط ان کی زبانوں کا ورد ہے، فقط ان کی زبانوں کی حد تک ہے. اس وقت تک ذکر دین کرتے ہیں اور حفظ دین کرتے ہیں جب تک ان کی معیشت بنی رہے دین کے ذریعے، اور جب آزمائے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. جیسا کہ پہلے عرض ہوا آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس کے ضمن میں، اس طرح کی دینداری سے سید الشہداء علیہ السلام کو بہت نزدیک سے واسطہ پڑا. جو صرف زبانی دینداری تھی، در حقیقت لوگ خدا پرست نہیں، دنیا پرست تھے. دنیا پرست، دنیا پرستی کے ساتھ ساتھ جب دین بھی اپنی زبان پر لے آئے، اس کا نتیجہ کربلا کی صورت میں نکلتا ہے. اس حدیث نورانی کی مناسبت سے اور اس کے ضمن میں جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا، وہ ہے کردار عاشورائی، کہ وہ کون سے دیندار تھے جو سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، رکاب میں آئے، اور جنہیں امام علیہ السلام نے خود شب عاشور چراغ بجھا کر جانے کو کہا، رخصت دی، لیکن پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے امام و پیشوا سے پہلے اپنی جانیں قربان کی، نثار کی، اور قیامت تک کے لیے اہل حق اور حق پرستوں کے لیے مشعل ہدایت قرار پائے. یہ کردار جو انہوں نے پیش کیا، اس کو ہم عاشورائی کردار کہیں گے، کربلائی کردار کہیں گے. اس کردار کے مقابلے میں جو دنیا پرستوں اور زبانی دینداروں کا کردار ہے، انسان در حقیقت اپنے کردار کا ہی دوسرا نام ہے، کردار سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہی کچھ ہے جو اس کا کردار ہے. اگر ایک اچھا کردار ہے، یہ ایک اچھا انسان ہے. اگر ایک بد کردار ہے، یہ ایک بد انسان ہے. اور اگر ایک انسان بے کردار ہے، وہ سرے سے انسان نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور تعجب ہے اس کو اپنے ہونے کا احساس کیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، اس کو اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں ہونا چاہیے. ہوتا تو وہ ہے جس کا کوئی کردار ہو. کسی مخلوق کو خدا نے عبث پیدا نہیں کیا، خصوصاً انسان کو عبث پیدا نہیں کیا. ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے اور ہر انسان کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے. حدیث نورانی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کل میسر لما خلق، کل میسر لما خلق، یعنی ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. ہر انسان ایک خاص شے کے لیے پیدا ہوا ہے، خاص کردار کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن پیدائش میں اور خلقت میں وہ کردار اسے دیا نہیں گیا. پہلے اسے یہ کہا گیا کہ اپنا کردار بناؤ اور پھر وہ مطلوبہ کردار آ کر ادا کرو. اگر انسان اپنا کردار بنا نہیں سکا، یعنی اپنے آپ کو نہیں بنا سکا اور اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا، پیش نہیں کر سکا. عرض کیا تھا کہ دنیا تین طبقوں سے بھری ہوئی ہے. ایک اقلیت جو انگوش شمار اقلیت ہے، ابا کردار لوگوں کی ہے، اور کچھ تعداد تھوڑی ان سے زیادہ بد کردار لوگوں کی ہے، اور باقی ساری دنیا کو بے کردار لوگوں نے بھرا ہوا ہے جن کا کوئی کردار نہیں. یا نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق جو حمجن رعا ہے، ریوڑ، وہ ریوڑ ہیں جو ہر سیٹی پہ چل پڑتے ہیں، جو ہر آواز پہ رخ موڑ لیتے ہیں، جو ہر ہوا کے دوش پہ اڑ جاتے ہیں، جو ہر چڑھتے سورج کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کی نہ کوئی رائے ہے، نہ ان کا کوئی راستہ ہے، نہ ان کا کوئی مقصد ہے، حیران و سرگردان ہیں، فقط اس کے منتظر رہتے ہیں کہ ہوا کا جھونکا کس سمت سے آتا ہے، کس طرف جاتا ہے، اسی طرف رخ کر لیتے ہیں. حمج ان رعا، کردار انسان کا بنتا کیسے ہے؟ چونکہ ہم مامور ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ہماری پیدائشی ذمہ داری، فطری ذمہ داری، خلقت کی ذمہ داری اپنا کردار پہچاننا، اس کردار کو بنانا ہے. پہلے پہچانیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں. ہر انسان ایک خاص کام کے لیے پیدا ہوا ہے، رجحان ہمارے اندر ایک خاص کام کے لیے ہوتا ہے. اگر انسان کا یہ رجحان معلوم ہو جائے، پڑھ لیا جائے پہلے سے، اور پھر اسی کے مطابق اپنا کردار بنائے، یہ کامیاب انسان ہے. ایسے تعلیمی طریقے موجود ہیں، رائج تعلیمی طریقے بھی موجود ہیں، جو ایک مدت تک فقط انسان کا رجحان پڑھتے ہیں، اور جب انسان کا رجحان معلوم ہو جائے، یعنی بچے کا رجحان معلوم ہو جائے، پھر اس رجحان کے بعد اس کو کسی میدان میں بھیجتے ہیں، روانہ کرتے ہیں تعلیم کے لیے. اکثریت کی مشکل یہ ہے کہ رجحان درونی کسی اور طرف ہوتا ہے، اور بیرونی پریشر ہمیں کسی اور سمت ڈال دیتا ہے. گھریلو مشکلات، خاندانی روایات، معاشرتی رسومات، یا خواہشات، یا کچھ اور چیزیں مل کر ہمیں کسی اور وادی میں دھکیل دیتی ہیں، درحالی کے ہوتے ہم کسی اور وادی کے ہیں. اکثر ناکامیوں کے پیچھے اس سبب کو بہت بڑا دخل ہے کہ جس میدان کا، جس وادی کا انسان ہوتا ہے، اس میں نہیں جاتا. یہ تجربہ بھی کیا ہوا ہے، ہم جب فیلڈ بدلتے ہیں دیکھیں دوسرے راستے میں زیادہ کامیابی ہوتی ہے، حالانکہ پہلی صورت میں زیادہ محنت زیادہ کرتے تھے، ہم جان زیادہ مارتے تھے، لیکن کامیابی کم ہوئی. یا بعض لوگ ہیں جو بہت زیادہ تھکتے ہیں ایک میدان میں، لیکن کم ترین نتیجہ نکلتا ہے اس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مناسب میدان جس کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کی پہچان نہیں کر سکے. ہمیں کس طرف جانا ہے، کدھر جانا ہے. ہمیں حوادث اور واقعات اور بیرونی پریشر ہمیں دھکیل دیتا ہے بسا اوقات ناخواستہ وادیوں کے اندر. ان وادیوں میں، ناخواستہ وادیوں میں، سوائے بھٹکنے کے، سوائے سرگردانی کے، سوائے حیرت کے، سر کھپانے کے، اور کچھ بھی نہیں ملتا. عمر میں تجربات بعض اوقات، یا حوادث ہی بعض اوقات ہمیں اس وادی میں لے آتے ہیں جس کے لیے ہم تھے. وہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے تھے. در حقیقت یہ ہمارا گمشدہ میدان تھا، ہم بنے اس کے لیے تھے. اسی کے مطابق اگر انسان اپنی تربیت شروع کرے، اپنی کردار سازی شروع کرے، اور پھر اسی میدان میں آ کر کردار بازی شروع کرے، یہ کامیاب انسان ہے. ناکامیوں کے پیچھے ایک بڑا سبب یہ ہے، اولاد کی تربیت اور اپنی تربیت میں ایک بڑا سبب یہ ہے، اس میدان کو پہچاننا جس کے لیے پیدا ہوئے تھے ہم. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کردار کو تشکیل دینے والے عناصر، اور وہ اسباب اور وہ مواد جو مل کر کردار تشکیل دیتا ہے، کردار کو جنم دیتا ہے ایک شخصیت کے اندر، ان کی طرف اشارہ کروں. ایک نقطہ ضروری، لازمی نقطہ جو اس گفتگو کے لیے بھی مفید ہے اور بہت سارے اور مسائل میں بھی دخیل ہے، ہماری عملی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری علمی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری انفرادی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری آئلی اور خاندانی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، اور ہماری اجتماعی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، ہماری دینی اور مذہبی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے. یعنی ایک ایسا نقطہ، یہ ایک ایسی شے ہے جو انسان کی پوری زندگی میں اس کا دخل ہے، خواہ کوئی انسان مذہب کی طرف رجحان ہو یا نہ ہو، دین کی طرف رجحان ہو یا نہ ہو، یہ نقطہ اس کی زندگی میں بھی مؤثر ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت ساری مشکلات سے سروکار ہوتا ہے ہمارا، یا انفرادی طور پر، خاندانی لحاظ سے، اجتماعی طور پر، تعلیمی میدان میں، دینی یا مذہبی میدان میں، کسی بھی میدان میں، جس میدان کا انسان ہے اس میدان کی کچھ مخصوص مشکلات ہوتی ہیں. آپ جس جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کی مشکلات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ کیا مشکلات ہیں. شادی نہیں تھی تو ایک طرح کی مشکلات، اب جب شادی کر لی تو صرف مشکلات کی نوعیت بدلی ہے نا، کہ مشکلات حل ہوئی ہیں، ہاں صرف تنوع آ گیا ہے، پہلے کچھ اور مشکلات تھیں ابھی کچھ اور مشکلات ہیں. بچے نہ ہوں تو ایک اور مشکل، بچے ہو جائیں تو ایک الگ مشکل، یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک مشکل، جب بڑے ہو جائیں تو ایک اور مشکل. یوں نہیں کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑے شوق سے پالتے ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے تو کچھ مشکلات حل ہوں گی، نہ یہ بڑے ہوتے ہیں فقط مشکلات کی نوعیت بدل جاتی ہے، فقط فرق پڑ جاتا ہے کہ پہلے کچھ مشکلات تھی ابھی کچھ اور مشکلات ہوگی. ابھی دین سے باہر تھا کوئی آدمی، خدا نخواستہ دین سے لا تعلق تھا، کچھ مشکلات، مذہب اپنا لیا، دینی انسان بن گیا، ایک اور طرح کی مشکلات. مجالس میں نہیں آتا تو ایک مشکلات، مجالس میں آنا شروع کر دے تو ایک اور طرح کی مشکلات. پہلے کوئی مرکز، مسجد، سینٹر، امام بارگاہ نہیں تھی، ایک طرح کی مشکلات، اب جب بنا لیا تو ایک اور طرح کی مشکلات. یوں نہیں کہ مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات کی نوعیت بدل جاتی ہے. پہلے اکیلا تھا گھر میں ایک مشکل، اب چند افراد اور آگے ایک اور مشکل، ایک اور طرح کی مشکل، مشکلات کی نوعیت بدل جاتی ہے. اور ہم جب مشکلات کی نوعیت سے مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، یعنی نوعیت بدل کر سمجھتے ہیں مشکلات پہ قابو پا لیا ہوں گے، اس وقت ہوتا ہے نا کھانا خراب ہو جاتا ہے، وہ خرابی کی وجہ سے زرد ہو جاتا ہے، ہم اس میں مرچ ڈال کے سرخ کر دیتے ہیں، رنگ بدلنے سے سمجھے اب ٹھیک ہو گیا ہے، نہ رنگ بدلنے سے تو خراب چیز ٹھیک نہیں ہوتی، نوعیت بدلنے سے مشکلات حل نہیں ہوتی. زندگی اور انسان کی مشکلات کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں ہیں، یہ مشکلات. لیکن مشکلات کے مقابلے کے لیے، مشکلات کے غلبے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ جو بار بار دہراتے ہیں، اور ناکام طریقہ جو بار بار دہراتے ہیں، یعنی پہلے یہ کام کر کے ناکام ہو چکے ہیں، ہم بھی اپنی قسمت آزماتے ہیں کہ ہم کتنے ناکام ہوتے ہیں، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی ناکام ہیں، لیکن فقط دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناکام ہوتے ہیں یا اس سے کم تر ناکام ہوتے ہیں، ہیں تو ناکام. وہ طریقہ یہ ہے، یا وہ غلطی یہ ہے کہ ہم مسائل کو یا مشکلات کو یا امور کو، جو بھی چیزیں ہوں، ہم ان کے قریب جب ہوتے ہیں، انہیں جب پرکھنا شروع کرتے ہیں اور انہیں جانچنا شروع کرتے ہیں، دو طرح کی جانچ، ایک صحیح جانچ ہے اور ایک غلط. غلط جانچ یہ ہے، غلط پرکھنا یہ ہے مسائل کو اور امور کو، کہ ہم مسببات کو زیادہ تلاش کرتے ہیں. میں یہ اصطلاح ٹرم پہلے استعمال کر لوں پھر وضاحت کروں گا، حیران نہ ہوں ابھی. ہم مسببات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ہم نتائج میں زیادہ الجھتے ہیں، لیکن مسائل اور مشکلات کے اسباب کی طرف کم تر توجہ کرتے ہیں اور سارا وقت اپنا مسببات کے اندر لگا دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیز جس کے اسباب ہوں، ان اسباب کو نظر انداز کر کے فقط اس کے مسببات میں الجھ جانا، یہ سوائے عمر تلف کرنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. فقط اتلاف عمر ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی کوئی چیز حل ہو سکے گی، نہ ہی کسی مشکل پہ ہم قابو پا سکیں گے. بہت سارے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، معمولی جھگڑے ہیں، کاروبار میں مشکلات ہیں، لوگوں کے ساتھ روابط میں مشکلات ہیں، دینی اور مذہبی دنیا کی مشکلات ہیں. کوئی ایک مشکل آپ نظر میں رکھ لیں، ابھی اس وقت جس جس کی جو مشکل آپ کو قریب تر لگتی ہے وہی نظر میں رکھ لیں. ہر چیز کے کچھ اسباب ہیں اور ان اسباب کے کچھ نتائج اور کچھ مسببات ہیں. بعض افراد، بلکہ اکثر افراد، جب مشکلات سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو فوراً مسببات کو جا کر پکڑتے ہیں اور مسببات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسببات جن کی زمام اسباب کے ہاتھ میں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب تک اسباب نہیں سلجھیں گے، مسببات کبھی بھی نہیں سلجھ سکتے، یعنی کوئی سلجھا بھی نہیں سکتا. یعنی در حقیقت جہاں کہیں مشکل پیش آ جائے، جہاں کہیں فساد پیش آ جائے، ہم اس کی علامتوں سے لڑتے رہتے ہیں. مثلا بیماری، انسان کے وجود میں ایک جسمانی مشکل ہے، بیماری کے کچھ سبب ہیں، بیماری کے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور کچھ علامتیں ہیں بیماری کی. اس مطلب کو ذرا توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. یہ گفتگو انشاءاللہ ثواب ہے، اس میں آپ بالکل مطمئن رہیں. آپ کی تشریف آوری یہاں کی خود انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ہے. صرف آپ کا تشریف لانا یہاں پر یہ کافی ہے ثواب کے لیے. آ کے بیٹھے رہیں، آپ کے سنتے رہیں، آ کے بولتے رہیں، آپ کی نیت در حقیقت ثواب کے حصول کا باعث ہے. ہاں، لیکن گفتگو میں ذرا غور کی ضرورت ہے، اور غور کے لیے بھی فرصت چاہیے. ابھی غور نہ شروع کر دیں جملے جملے پہ، میں بولتا جاؤں ساتھ ساتھ غور کرتے جائیں، نہ ابھی سنتے جائیں، پھر بعد میں انشاءاللہ فرصت میں غور کریں. ایک عمل جو کسی چیز کو حاصل کرنے کا ہے، چونکہ یہ حیوانات بعض ہمارے کاموں کے تجسم ہیں، حیوانات جو خدا نے پیدا کیے ہیں، خصوصاً جن حیوانات کا انسانی زندگی سے زیادہ تعلق ہے، ان کے کاموں میں اگر غور کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اپنے اندر سمجھ میں آئیں گی. بعض حیوانات ہیں جو کھاتے ایک ہی دفعہ، کھانے کا عمل ایک ہی دفعہ انجام دے دیتے ہیں. مثلاً پرندے چگتے ایک ہی دفعہ کھا جاتے ہیں سب کچھ. بعض اور حیوانات ہیں، یہ جانور جو خصوصاً چوپایوں میں سے، تو کھاتے ہیں ایک ہی دفعہ اور نگل جاتے ہیں اور پھر ڈکار تک نہیں لیتے. کہا گیا کہ یہ حرام گوشت ہیں، یہ حرام جانور ہیں، ان کا آپ نے نہیں کھانا، کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، نہ سیری پائے ان کے، نہ ہاں جگر، نہ دل، نہ کچھ اور چیز، ان کا کوئی برگر وغیرہ نہیں کھانا. یہ جو ایک چیز کھا کے اسی ایک ہی نگل میں ڈکار بھی نہیں لیتے. کون سے جانوروں کا گوشت کھائیں؟ ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے جو پہلے کھاتے رہتے ہیں، اور ان کا ایک مصنوعی میدہ ہوتا ہے، اصلی میدے سے ہٹ کر اس مصنوعی میدے میں ساری چیزیں ڈالتے ہیں. پھر فرصت کے لمحے میں بیٹھ کر چار زانوں جگالی کرتے ہیں. جگالی کیسے کرتے ہیں؟ وہی چیز جو اندر پہنچی ہوئی ہے دوبارہ اس کو منہ میں لاتے ہیں، اب اس کو خوب چباتے ہیں، اور اصلی میدے میں جہاں غذائیت ہے، جہاں خون بنتا ہے، جہاں سے جسم میں توانائی آتی ہے، وہاں پر پھر اس وقت ڈالتے ہیں اس کو اصلی میدے میں. یعنی جگالی کے بغیر اگر یہ غذا میدے میں چلی گئی، میدہ بھی خراب ہو جائے گا. جگالی شدہ غذا جانی چاہیے معدے کے اندر، کچی غذا نہیں روانہ کرنی وہاں پر. کچی غذا کھانے والے سب حرام گوشت ہیں، جو جن کا ایک ہی معدہ ہے، منہ میں ڈالا سیدھا معدے میں، ان کو نہیں کھانا، گوشت بھی نہیں کھانا ان کا، حلال گوشت جگالی کرتے ہیں. ان جگالی جانوروں میں اونٹ کی مثال، چونکہ عرب دنیا میں اونٹ زیادہ دخیل ہے، یہ دن بھر کھاتا رہتا ہے اور رات ساری لگا کر اس کو ہاں ہضم کرتا ہے، یعنی اس کی جگالی کرتا ہے، اور وہی اس مصنوعی میدے سے یا وقتی میدے سے نکال نکال کے لقمے چبا کے اور ان کو ہضم کے قابل بنا کر پھر اصلی میدے میں ڈالتا ہے، پھر وہاں جا کر وہ ہضم بھی ہو جاتے ہیں، خون بھی بن جاتا ہے اس کا. خوب یہ عمل ہم، اب ہم تو جگالی نہیں کر سکتے کیونکہ حرام گوشت ہے انسان، جگالی کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے چکن کھا کھا کے مصنوعی میدے میں پھر نکال کے اس کو جگالی کرنی ہے، پھر تو حلال گوشت ہو جائیں گے اگر یہ کام شروع کیا. لہذا کھانے پینے میں یہ کام نہیں کرنا، لیکن وہ جو اصلی روح کی غذا ہے اس میں یہ کام کرنا ہے. ایک ہماری روح کی غذا ہے، روح کی غذا یہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم لے لیں، ابھی لے لیں، لیکن اسی طرح میدے میں نہ ڈال دیں جیسا سنی ہے بات، بلکہ اس کو اپنی مصنوعی حافظے میں رکھیں، پھر گھر میں جا کر ٹی وی آف کر کے، چونکہ جب تک ٹی وی لگ رہا ہو غور کا موقع نہیں ہوتا، ٹی وی آف کر کے بچے کو سلا کے اور باقی سارے کام نپٹا کے پھر بیٹھ جائیں غور کے لیے. جگالی کس کی جگالی؟ معارف، علم، معرفت کی جگالی کریں، یعنی وہی مطلب جو سنے ہوئے ہیں ذہن میں، ایک ایک مطلب کو ذہن میں حاضر کر کے پھر اس پہ غور کریں، پھر اس کو دقت کریں، توجہ کریں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے، اور جب خود میرا ذہن اس کو حل کرے گا، ہضم کرے گا بات، وہ تبدیل ہو جائے گی میرے علم میں، وہ شاید وہ میری معرفت ہے. ورنہ اسی طرح کچا کچا مطلب جو اٹھایا ممبر سے ذہن میں ڈال کے اٹھ کے چلے گئے، اب دوبارہ دیکھیں حافظہ کھول کے کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں، رہا نہیں کچھ، ذہن خالی ہے. کہتے ہیں جی بہت اچھا پڑھ گئے مولانا، کیا پڑھ گئے؟ وہ آپ ہوتے تو سنتے، پڑھ گئے پتہ نہیں، اب میں تو اس وقت تھا لیکن پریشان تھا اس وقت مطلب تھوڑا سا، لیکن جو مطلب آپ اس کو لے کر دوبارہ غور کریں گے، جگالی سے مراد نہیں غور کرنا، توجہ کرنا، کچھ مطلب غور سے حل ہوتے ہیں. یہ بات جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ غور فرمائیں گے اور بہتر، مجھ سے بہتر نتائج آپ انشاءاللہ اخذ کریں گے، اسے چونکہ ذہنی صلاحیتیں مختلف ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بیماری لگ جاتی ہے، بیماری کی علامتیں بھی ہیں، بیماری کے اسباب بھی ہیں. اسباب اور علامتوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، اسباب پہلے آتے ہیں پھر بیماری آتی ہے، اور بیماری جب آ جائے پھر اس کے بعد علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یوں ہوتا ہے نا، جب پہلے علامتیں آتی ہیں پھر بیماریاں اور بعد میں اسباب پیدا ہوتے ہیں، پہلے اسباب آتے ہیں پھر بیماریاں آتی ہیں پھر اس کے بعد علامتیں ہمارے جسم میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، رنگ پیلا ہو جاتا ہے، کوئی اور جسمانی جو بھی علامت جسم میں ظاہر ہونا ہو وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اب ہم جاتے ہیں طبیب کے پاس کہ میں مریض ہوں، میری بیماری کو آپ علاج کریے. اگر یہ حاذق طبیب ہو اور واقعی طبیب ہوا، کہتے ہیں بیماری کے خلاف لڑنا، بیماری کے خلاف مبارزہ، جنگ، بیماریوں کے خلاف جنگ، کس کے خلاف جنگ کرے یہ؟ آیا بیماری کی علامتوں سے جنگ شروع کر دے یہ طبیب؟ یہ بیماری کے اسباب سے لڑنا چاہیے اس کو. اگر ساری علامتیں ہمارے جسم میں ختم کر دے، بیماری ختم نہیں ہوگی، علامتیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن بیماری ختم نہیں ہوگی. مثلا فرض کر لیں ہمیں کوئی انفیکشن ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس کی وجہ سے ٹیمپریچر ہو گیا، ٹیمپریچر ایک علامت ہے بیماری کی، اس نے برف رکھ کے اور آئس کریم کھلا کے ٹیمپریچر ڈاؤن کر دیا اس نے، کیونکہ ٹیمپریچر بڑھانے کی بہت ساری ہے نا، ٹیمپریچر آ جاتا ہے. یہ اسکول جب پڑھتے تھے تو بعض جن کو چھٹی لینا ہوتی تھی اسکول سے، وہ ٹیمپریچر بڑھانے کا ایک طریقہ تھا ان کے پاس، یہاں تو ضرورت نہیں پڑتی اور وسائل ہیں زیادہ کیمیکل ٹیمپریچر بڑھانے کے، لیکن وہ دیہاتوں میں وہ تو کوئی چیز نہیں تھی. وہ کیا کرتے تھے, پیاز لے کر بغل کے نیچے دبا لیتے تھے, ہاں, اور پھر جاتے تھے ٹیچر کے پاس, بھی بخار ہو گیا, وہ بھی ہاتھ لگاتا ہو آپ کو تو بہت شدید بخار ہے, گھر بھیج دیتا ہوں, وہ پیاز نکال کے پھینک دیتے, پھر جا کے گلی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیتے. ٹیمپریچر بیماری کی علامت ہے, لیکن یہ علامت کبھی بغیر بیماری کے بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے دوسرے مصنوعی اسباب بھی ہیں. اگر یہ طبیب فقط علامتوں سے لڑائی شروع کر دے, جنگ شروع کر دے, ممکن ہے علامتوں پر غالب آ جائے اور علامتیں بیماری کی مٹا دے اور ہمیں گھر بھیج دے کہ آپ ٹھیک ہو گئے چونکہ ٹیمپریچر نہیں ہے ابھی آپ کو, اور ہم بھی صحت کا احساس کرتے ہوئے گھر لوٹ آئیں, لیکن بیماری ابھی بھی موجود ہے چونکہ بیماری کے اسباب کو ابھی اس نے نہیں چھیڑا, اور بیماری جب تک اس کے اسباب موجود ہیں وہ رہے گی. اگر یہ حاذق طبیب ہے, ماہر ڈاکٹر ہے اور واقعی ڈاکٹر ہے, اس کو چاہیے کہ علامتوں کے بجائے بیماری کے اسباب سے لڑے, بیماری کے اسباب پہ غلبہ پائے, بیماری کے اسباب پہ قابو پائے. جب اسباب اس کے کنٹرول میں آ جائیں گے, بیماری خود ختم ہو جائے گی اور بیماری کے خاتمے سے علامتیں بھی خود ہی ختم ہو جائیں گی. علامتیں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر وقت صرف کیا جائے, ان کے اوپر سرمایہ لگایا جائے, علامتوں کو الگ سے ایک تدبیر کے ذریعے سے ختم کیا جائے. جب اسباب پہ انسان کا قابو ہو جائے, علامتوں پہ خود ہی غلبہ آ جاتا ہے. وہ یہ قانون ہے جس کو ہر عقل مند انسان, ہر صاحب شعور اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے سامنے آپ یہ فارمولا پیش کریں اور وہ یہ کہے کہ نہ یہ درست طریقہ نہیں ہے, بلکہ ہم پہلے علامتوں سے لڑیں گے اور پھر ہم, یہ اسباب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھنے کی حد تک تو ہر عقل مند یہ کرتا ہے, لیکن عمل میں اگر ہم دیکھیں, بہت سارے عقل مند عمل میں ایسے نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ عملی طور پر سب کے سب علامتوں سے سروکار ہے, سب کا سروکار علامتوں سے ہے اور اسباب کی طرف نہیں آتی. اب مختلف شعبے ہیں, مختلف چیزیں ہیں جن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ جہاں ہم علامتوں میں آ کر غرق ہو جاتے ہیں, علامتوں میں آ کر پھنس جاتے ہیں. مشکلات کو دیکھ لیں, آپ انفرادی مشکلات کو دیکھ لیں, گھریلو مشکلات کو دیکھ لیں, آپس کی مشکلات کو دیکھ لیں, خاص کر لیں تفرقہ. تفرقے کی کچھ علامتیں ہیں اور تفرقے کے کچھ اسباب ہیں. تفرقے کی علامتیں سب کو معلوم ہیں, ایک دوسرے پہ تہمت لگانا, ایک دوسرے پہ بلیم لگانا, ایک دوسرے کی بات نہ سننا, ایک دوسرے کو تحمل نہ کرنا, ایک دوسرے کی غیبت کرنا, یہ علامتیں ہیں تفرقے کی. اور ہمارا سارا زور یہ ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں, یہ تہمت نہ لگاؤ. پوری جنگ ہماری علامتوں کے خلاف ہوتی ہے. یہ خدا نخواستہ بچے میں ایک عادت پیدا ہو گئی, اس عادت کے کچھ اسباب ہیں اور اس عادت کی کچھ علامتیں ہیں. والدین کا سارا زور ان علامتوں پہ لگ جاتا ہے کہ یہ علامت چھوڑ دے بچہ, اور اگر زبردستی سے اسے یہ علامت چھوڑا بھی دیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کر دی. لیکن چونکہ سبب موجود ہوتا ہے, وہ سبب اس کے اندر رہتا ہے, لہذا یہ خرابی کسی اور طرح سے ظاہر ہو جاتی ہے, ایک دوسری علامت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ علامتیں تو آپ روک نہیں سکتے, جب تک اسباب ہیں علامتیں پیدا ہوتی رہیں گی, ایک علامت مٹانے سے دوسری علامت پیدا ہو جائے گی. اگر چاہتے ہیں اس مشکل پہ قابو پانا, خواہ تربیت اولاد ہو یا گھریلو مسائل ہو یا اپنے ذاتی مسائل ہوں, علامتوں سے جنگ کے بجائے اسباب کے ساتھ جنگ کریں, مشکلات کے اسباب کے خلاف مبارزہ کریں اور اسباب پہ قابو پانے کی کوشش کریں. بہت ساری چیزیں جو علامتیں بن کر ہمارے اندر موجود ہیں, اور جتنی کوشش کرتے ہیں کبھی بھی ان پر غلبہ نہیں پا سکتے. وجہ یہ ہے کہ اسباب کی طرف آتے نہیں ہیں. شکوہ, گلہ, سب کچھ یہاں سے پیدا ہوتا ہے. یہ بس فرض کر لیں, ممبر سے اتنا کچھ بیان ہوتا ہے اصلاح کے لیے, تبلیغ کے طور پر, لیکن عملی طور پر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ممبر سے بھی اگر علامتوں کے اوپر زیادہ زور رکھا جاتا ہے اور علامتوں کے بارے میں سب کچھ بتایا جاتا ہے, تو علامتوں کے بارے میں آپ جو کچھ کہتے رہیں, جب تک اسباب موجود ہیں آپ علامتیں ختم نہیں کر سکتے, چونکہ علامتیں آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ اسباب کے اختیار میں ہیں. آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ایک تقریر کر کے علامتیں ختم کر دیں گے. بس یا میں نصیحت کروں, بات کروں کہ آپس میں جھگڑے نہیں, آپس میں الجھے نہیں, آپس میں تفرقہ نہ کریں, آپس میں سوء ظن نہ رکھیں. خوب یہ میں ہزار دفعہ کہتا رہوں, اس کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. حتیٰ بعض اگر چاہیں بھی کہ یہ کام نہ ہو پھر بھی کریں گے, اس لیے کہ میں علامت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور علامت میرے اختیار میں نہیں ہے, نہ اس کے اختیار میں ہے جس کے اندر یہ مشکل موجود ہے. اگر ہمیں اصلاح کرنی ہے اسباب سے شروع کریں, اسباب کی نشاندہی کریں. توجہ فرمائیے یہاں. اب جب گفتگو یہاں آ پہنچی, ضمن یہ نقطہ بھی عرض کروں. دیکھیے ہم اہم ترین مسئلہ جو, چونکہ ہم عصر غیبت میں ہیں, عصر انتظار ہے, مہم ترین زمانہ عصر انتظار ہے, اور انتظار کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے, جس کا جو تاکید ہے انتظار پر, ہم آ کر ابھی ظہور کے اسباب اور ظہور کے علائم میں سے ساری توجہ کا مرکز ظہور کی علامتیں لگی ہیں. ساری توجہ ہماری ظہور کی علامتوں پر ہے. درحالی کے پہلے آئیں آپ اسباب ظہور کو دیکھیں, اسباب ظہور سے پہلے آئیں اسباب غیبت کو دیکھیں کہ غیبت کیوں ہوئی. جب تک یہ اسباب نمایاں نہیں ہوں گے علائم سے کچھ بھی نہیں ہوتا, علائم سے سمجھ میں نہیں آتا فلسفہ, علائم سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا آپ علائم جتنی بھی دیکھیں, جیسے آج کہتے ہیں ٹیمپریچر بغیر بیماری کے بھی بڑھ جاتا ہے, علامتیں جتنی ظہور کی علامتیں ذکر کی جاتی ہیں, آپ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں ابھی تک ہزار دفعہ نمایاں ہو چکی ہیں, روز ظہور کر چکی ہیں. مثلا ظہور کی علامتوں میں سے بعض علامتیں کوفہ اور بصرہ کے بارے میں ہیں. بصرہ میں تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے کہتے ہیں علامت ظہور ہے, اور ہزار سال سے دیکھیں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ آئے دن بصرہ میں حوادث تو ہوتے رہیں گے, آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. تو بصرہ بھی دوسرے شہروں کی طرح ایک شہر ہے, وہاں بھی لوگ بستے ہیں, وہاں بھی اتفاقات, وہاں بھی مسائل پیش آتے رہیں گے. ہم نے علائم کو سبب قرار دیا ہے, ہم نے علائم کو علت سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علائم نہیں یہ اسباب ہیں, کہ اگر یہ اسباب نمایاں ہو گئے تو اب حتم الظہور ہونا چاہیے. علائم کا مطلب یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا تو یہ علامتیں ہوں گی, نہ کہ جب یہ علامتیں ہوں گی تو ظہور ہوگا. دیکھیں ترتیب کو سمجھے پہلے, کہ جب ظہور ہوگا تو یہ علامتیں ہوں گی, نہیں کہ جب یہ علامتیں ہوئی سمجھو ظہور ہو گیا. یہ علامتیں بغیر ظہور کے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں, کیونکہ علامتیں تو کسی بھی چیز سے پیدا ہو سکتی ہیں. دریا خشک ہو جانا, خوب دریا ابھی دیکھیں ہندوستان پاکستان میں سب دریا خشک, زمین کے نیچے جو دریا تھے وہ بھی خشک ہو گئے. بہت سارے حوادث سے جو رونما ہوتے ہیں, ہمارے اسباب میں کیا سبب بنے, کیا چیزیں باعث بنی کہ ایک حجت خدا, ہادی خدا کی جانب سے جو مقرر ہے امت کی ہدایت پر, وہ امت کو چھوڑ کر پردہ غیبت میں ہے. کیا چیزیں سبب بنی, نہ کہ کیا علامتیں ہیں, کیا سبب تھے. جب تک وہ سبب برطرف نہیں ہوتے ظہور نہیں ہوگا. ہزار دفعہ علامتیں ظاہر ہو جائیں, وہ اسباب برطرف ہونے چاہیے, جن اسباب کی بنا پر یہ امر پیش آیا ہے. ان اسباب کی پہلے نشاندہی کریں, ان اسباب میں دیکھیں کون سے اسباب ہیں. اس لیے کہ علامتیں ہم سے مربوط نہیں ہیں لیکن اسباب ہم سے مربوط ہیں. ہمیں کیوں علائم ظہور زیادہ پسند ہیں اور اسباب ظہور نہیں ہے پسند؟ اس لیے کہ علائم ظہور خود نمایاں ہوں گی لیکن اسباب ظہور ہم نے فراہم کرنے ہیں, اور ہمیں خود رو چیزیں ریڈی میڈ زیادہ اچھی لگتی ہیں جو خود ہی ہو جائیں. کسی علامت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کچھ آپ کو بھی علامت ظاہر کرنی ہے, لیکن اسباب ظہور آپ کو فراہم کرنا ہے, امت کو فراہم کرنا ہے. اسباب ظہور میں گفتگو کریں, اسباب ظہور میں غور کریں، اسباب ظہور کی مشکل کو حل کریں، علائم کی مشکل خود حل ہو جائے گی، پھر ہر امت حیران و سرگردان نہیں رہے گی، ہر نسل پریشان نہیں رہے گی۔ بہت سارے ہیں ایسے، حتیٰ کہ مسئلہ ظہور کو ایک افسانہ بنا دیا، مسئلہ انتظار کو ایک افسانہ بنا دیا۔ سر افسانے قابل قبول نہیں ہوتے، افسانوں کو کوئی سن کے صرف پہل تو سکتا ہے، لیکن افسانوں کے اوپر کوئی ایمان اور عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ افسانوں کی دنیا افسانوں کی دنیا ہوتی ہے، لیکن دین کی دنیا حقائق کی دنیا ہے، ظہور کی دنیا حقائق کی دنیا ہے، انتظار کی دنیا حقائق کی دنیا ہے۔ اس حقائق کے تناظر میں جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کہاں سے کہاں تک مطلب پہنچا دیا۔ کبھی گرین لینڈ میں جا کر امام کو آباد کر دیتے ہیں، کبھی جزیرہ خضرہ میں جا کر امام تلاش کرتے ہیں، کبھی برمودا میں جا کر امام تلاش کرتے ہیں، کبھی کس ستارے پہ جا تلاش کرتے ہیں، کبھی کس جگہ جا تلاش کرتے ہیں، لیکن جہاں تلاش کرنا چاہیے وہاں تلاش نہیں کرتے، جہاں غور ہونا چاہیے وہاں غور نہیں کرتے۔ آیا امام آئیں اس امت میں آئیں کہ اس وقت عراق کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور منتظرین تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، آیا امام اس میں اس امت میں ظہور کریں؟ کیا امام دیکھ نہیں رہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، حق پائمال ہو رہا ہے، مظلوم کشی ہو رہی ہے، لیکن ان کے لب پہ آواز تک نہیں آتی؟ تو یہ جو آنکھوں سے دیکھ کر نہیں بولتے، اگر میں ظہور بھی کر رہا ہوں، میں ان کو دعوت دوں تو میری دعوت پہ کیسے لبیک کہیں گے؟ مگر ابھی قرآن کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں، ابھی اہل بیت کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ ایسی امتوں میں ظہور ہوتا ہے، اور امتوں کی بحیثی کو خود ایک علامت قرار دیں ظہور کے لیے، کیونکہ امت نہیں بولتی بس ظہور ہونے والا ہے، کیونکہ کسی کے لب پہ کوئی کلمہ نہیں آتا بس ظہور ہونے والا ہے۔ نہ، یہ نہیں ہے علامت ظہور۔ پہلے سبب ظہور کو دیکھیں کیا ہے، سبب ظہور ہمیں فراہم کرنا ہے۔ جس دن ہم نے مل کر اسباب ظہور فراہم کر دیے، اس دن ظہور ہوگا اور اس دن ساری علامتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی۔ سمجھے اب وہ اسباب ظہور کیا ہیں جو ہمیں کرنا ہے، یوں نہیں کہ بیان نہیں کیے گئے، خود معصومین نے بیان کیے، خود حضرت حجت نے بیان کیے اسباب ظہور، کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تم یہ اسباب فراہم کرو۔ اس لیے کہ اسباب غیبت بھی امتوں نے فراہم کیے ہیں، تو اسباب ظہور بھی امتیں ہی فراہم کریں گی۔ یہ ہمارے ذمے، ہمارے ذمے علائم ظہور نہیں ہیں، ہمارے ذمے اسباب ظہور ہیں، ہمارے کرنے کی چیز اسباب ظہور ہے۔ لیکن ہمیں علائم سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، علامتیں کی بات زیادہ کرتے ہیں، دلچسپ ہے زیادہ، کیونکہ اس میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ انسان بہت خوش ہوتا ہے سنتا ہے، جب جس طرح بچے کہانی سنتے ہیں تو انہیں بہت دلچسپی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ بس کافی ہے، یہاں تک جو ہو گیا ہے یہ کافی، اس کو ہمیشہ یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ بس ابھی بھی سوال یہ ہوتا ہے کہ عراق میں اب کیا ہوگا، اب تک جو ہوا ہے پہلے اس کو سمجھ لو کیا ہوا ہے، یہ سمجھ میں آگے جو اب تک ہوا ہے، اگر یہ سمجھ میں آگے پھر آگے بھی پتہ چل جائے گا آگے کیا ہوگا۔ یعنی ہم سمجھے ایک کہانی ہے، اور ہمیں ہر لحظہ یہ دلچسپی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی جلدی جلدی اگلا سین آئے تاکہ فلم مکمل ہو جائے، تاکہ ہم اپنے جاب پہ جا سکیں، یہ قصہ عراق کا تمام ہو، آخری کیس کس کی ہو جائے تاکہ ہم آسودگی سے کوئی اور دھندہ کریں، آخری کیس کی منتظر رہتے ہیں نا ہمیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس ڈرامے میں آگے کیا ہونے والا ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کو سمجھو پہلے، جو کچھ ہو رہا ہے پہلے اس کو سمجھے کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہوا یہ سب کچھ، کون ذمہ دار ہے اس کا۔ بس ہر جگہ اگر ہم اسباب کی بحث کو پہلے لائیں، ہماری بہت ساری مشکلات سمجھ میں آ جائیں گی، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے، علامتوں کی بحث سے پہلے اسباب کی دنیا میں اترے ہوں. بہت ساری مشکلات ہیں عرض کیا, گھریلو ہیں, خاندانی ہیں. اب میں ان مشکلات کو نہیں چھیڑتا کہ موضوع سے دور ہو جاؤں, وہ اپنے ذہن میں ہے, ہر ایک کی ایک نہ ایک مشکل ہے. میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں موجود مومنین میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی کوئی مشکل نہ ہو. مشکلات ہوگی, مشکل میں مشکل کی بات کر رہا ہوں, ورنہ مشکلات والے بھی خرابات ہیں. مشکل نہیں, مشکلات ہیں ہماری. خوب ان مشکلات کو حل کرنا, ان مشکلات حل مانگتی ہیں. حل مشکلات کہاں ہیں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں مشکل کشا. مولا مشکل کشا مانتے ہیں نا, مشکل کشا, یعنی مشکل کشائی کرتے ہیں, مشکل حل کرتے ہیں, مشکل ایک گرہ ہے وہ کھول دیتے ہیں اس کی. خب ان کے پیروکار اتنی مشکلات میں گرفتار ہیں, اور جس امام کو مانتے ہیں وہ ہے مشکل کشا, اور ہم اتنی مشکلات میں ہیں. اس کو کیسے حل کریں گے اس معما کو؟ اگر یہ کہیں کہ معاذ اللہ وہ مشکل کشا نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, وہ تو مشکل کشا ہے. اگر وہ مشکل کشا ہے تو پھر میری مشکل حل کیوں نہیں ہو رہی ہے نا؟ ایسی لا جان حل مشکلات ہیں نا ہماری, کتنی مشکلات ہیں جو حل نہیں ہوئی. حل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے راستے بدلے, ادھر سے ادھر نکل گئے, جو کہ مشکل حل نہیں ہوئی. کبھی یہاں کبھی وہاں. اگر مشکلات حل ہو جاتی بہت ساری یہاں نہ آتے. مشکل حل کرنے آئے نا یہاں پر. اب یہ الگ بات ہے کہ مشکل حل کرنے آئے تھے اور مشکلات, ہاں مشکلات میں پڑ گئے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی مشکل جب پڑ جائے چھوٹی خود ہی حل ہو جاتی ہے, کیونکہ توجہ نہیں جاتی اس کی طرف. وہ انسان سمجھتے حل ہو گئی وہ ساری مشکل. اور یہ ہے, یہ روایات میں بھی ہے کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, چھوٹی باتوں کو, خدا انہیں بڑی بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے. جو چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں, خداوند تعالیٰ انہیں بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ جو اکیلے رہتے ہیں, یا شادی شدہ ہیں, پیپر ابھی نہیں بنے ہوئے, یا مثلا ہے ہی نہیں, ابھی کوئی امکان ہی نہیں ہے, یہ کپڑے وپڑے خود دھونے پڑتے ہیں ان کو. اگر روزگار بھی نہ ہو تو لانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے. اگر ایک دفعہ دھل جائیں کسی طریقے سے, اکٹھے دھو لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پہننا شروع کرتے ہیں, دو چار دن ایک سوٹ پہنتے ہیں, پھر اس کو اتار کے رکھ کے دوسرا پہن لیتے ہیں. جب وہ دوسرا بہت میلا ہوتا ہے اس کو اتار کے, تو یہ پہلا پہن لیتے ہیں, یہ صاف نظر آتا ہے. یہ جو پہلے اتار کے رکھا تھا دھویا نہیں. ہاں چونکہ وہ دوسرا زیادہ میلا ہو گیا ہے, میل چمکنا شروع ہو گئی, اس میں چمک آ جاتی ہے میل میں, اس کی میل میں چمک آ گئی, یہ پہلا ابھی دھلا ہوا لگتا ہے. یہ جیسے اسی کو استری کر کے یہ بغیر استری کے پھر پہن لیتا ہے, خود کو بہت اچھا لگتا ہے صاف ستھرا, اور حیران بھی ہوتا ہے کہ ایسا میں نے اتارا کیوں تھا اس کو, یہ تو بہت صاف ہے. اب جو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے ساتھ والے کے پاس, اس کا کپڑے دھلے ہوئے, پھر لگتا ہے نہیں میلا ہے یہ تو. یعنی جب ایک بڑی مشکل پیش آتی ہے تو دوسری مشکل جو بھول جاتے ہیں, یا وہ حل شدہ نظر آتی ہے, یہ تو حل ہو گئی ہماری مشکل. مشکلات ہیں جو ہمیں ادھر سے ادھر دھکیل رہی ہیں, ان مشکلات کو ہمیں حل کرنا ہے, حل چاہیے. اور مولا مشکل کشا ہمارے امام و پیشوا, اور ان سے تعلق ہے, اور اس کے باوجود مشکلات ہمیں در بدر کر رہی ہیں, کبھی یہاں سے کبھی وہاں. تعلق بھی مشکل کشا سے ہے. آپ کو یہ کہے کہ معاذ اللہ وہ مشکل کشا نہیں ہے, یا آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتے, یہ غلط ہے. وہ تو ہے مشکل کشا, پھر ہماری مشکلات کیوں نہیں حل ہو رہی؟ سوال ہے یا نہیں؟ سوال ہے نا؟ یا البتہ یہ الگ بات ہے کہ خود مشکل کشا کی بھی بہت ساری مشکلات ہیں. مشکل کشا کی بھی بہت ساری مشکلات ہیں. مشکلات نہ جبلاغا اٹھا کے دیکھیں, مشکل کشا نے اپنی مشکلات ذکر کی ہیں کہ مجھے کیا مشکلات درپیش تھی. سب سے بڑی مشکل جو مشکل کشا کو درپیش تھی وہ یہ تھی کہ جن پر امامت کرتے تھے ان میں شعور نہیں تھا. سب سے بڑی مشکل میں پروردگار اس کو کیسے حل کروں, اس کو کیسے حل کروں. آخر کار کہا خداوند سے کہ انہیں مجھ سے لے لے, مجھے ان سے لے لے. میں نے انہیں تھکا دیا, انہوں نے مجھے تھکا دیا. مشکل کشا کی مشکلات الگ ہیں, ہماری مشکلات کچھ الگ ہیں. مشکل کشا نے مشکل کشائی کی ہے یا نہیں کی, یہی مشکلات ہماری جو حل نہیں ہوئی, حتیٰ یہ بھی مشکل کشا نے حل کر دی ہیں. یعنی یہ حل شدہ مشکلات ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لا جان حل مشکلات نہیں ہیں, یہ حل شدہ مشکلات ہیں. لیکن کس طرح مشکل کشا نے مشکل کشائی کی, کیسے مشکل حل کرتے ہیں؟ مشکل کشا کبھی بھی آ کر مشکلوں کی علامتیں نہیں مٹاتے. مشکلات کے اسباب مٹاتے ہیں. وہ کبھی بھی نہیں آتے کہ ہم مشکلات کی علامتیں ختم کر دیں گے آپ سے. نہ, علامتوں کو تو چھیڑتے نہیں ہیں. اصل وہ ایسے پیشوا نہیں ہے کہ جن کا سروکار صرف علامتوں سے ہو, یعنی ایمان کی علامتیں دیکھ کر کہیں مومن ہو. نہ, ابھی بعض ہیں نا جنہوں نے ماتھے تیار کیے ہوئے ہیں, بعضوں نے سینے دکھانے کے لیے. سمجھے؟ نہ. کل حدیث پڑی تھی آپ کی خدمت میں سید الشہداء علیہ السلام کی, ان شیعتنا من سلمت قلوبهم قلب. شیعہ کا نہ ماتھا دیکھا جائے گا نہ سینہ, دل دیکھا جائے گا. دل, دل, دل دیکھا جائے گا. دل میں کیا ہے؟ دل تیار کر کے لے کے جاؤ. بعضوں نے کپڑے پہنا لیے ایسے, یہ کپڑے دکھا دیں گے ہم, لباس سوٹ دکھائیں گے. نہ لباس دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ شیعہ ہے. ابھی محرم کے ایام میں پاکستان میں راولپنڈی میں دہشت گرد داخل ہو گیا, تو وہ خود ہی مر گیا, پھر نار ہوا وہاں پر. اپنے جسم سے بم باندھ کے حملہ کرنے کے لیے, خودکش حملہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوا اور کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے, کالے کپڑوں میں شیعہ کش. پولیس نے بھی نہیں پوچھا, سب نے پولیس والوں سے پوچھا کہ روکا نہیں ہوں. ہم کیسے روکتے, کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں مروں میں کون روک سکتا ہے؟ بس ضروری نہیں کہ کالے کپڑے جس نے پہنے ہوئے وہ شیعہ ہے, تو کبھی کالے کپڑوں میں شیعہ کچھ بھی ہوتا ہے. شیعہ کا قاتل بھی کبھی کالے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے. لہٰذا صرف کالے کپڑے دکھا کے پاس ہو جائیں گے, گزر جائیں گے نا, وہ تو جامع تلاشی لیں گے. ابھی پاکستانی پولیس کو آرڈر مل گیا ہے کہ آپ نہ کالے کپڑے دیکھو نہ کوئی اور, جو بھی آئے اس کی تلاشی لو, کیونکہ کالے کپڑوں میں بھی شیعہ قاتل موجود ہوتے ہیں, کالے کپڑوں میں بھی موجود ہوتے ہیں. لہذا ان کی تلاشی لینا, یہ تو یہاں کی بات ہے. لیکن جب ہم اپنے پیشوا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہ تو صرف کپڑوں کی جامع تلاشی نہیں لیں گے, بلکہ وہ تو ذرا جلدوں کی بھی تلاشی لیں گے کہ ان ماتھے کے نشانات کے نیچے کھوپڑی میں کیا ہے. ماتھے کا نشان کافی نہیں, اندر کھوپڑی میں کیا ہے. اگر کھوپڑی خالی ہو, باہر گٹا بنا ہوا ہو, سینے پہ بڑا نشان ہو ماتم کا, لیکن سینے کے اندر کچھ بھی نہ ہو, دل میں کچھ بھی نہ ہو, وہ تو جانے تلاشی لیں گے, دل تک پہنچیں گے, دل میں کیا ہے. آپ شیعتنا من سلمت قلوبهم، شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا دل سالم ہوتا ہے. کس چیز سے سالم ہوتا ہے؟ خیانت سے سالم ہوتا ہے، دھوکے سے سالم ہوتا ہے، بہتان سے سالم ہوتا ہے، بے وفائی سے سالم ہوتا ہے. اس کا دل سالم ہو تولا نہیں جائے گا وہاں پر، ویٹ نہیں کیا جائے گا کتنا وزن ہے تمہارا، قد نہیں ناپا جائے گا وہاں پر. جسمانی کوئی علامت نہیں دیکھی جائے گی، جسمانی علامتیں سب علامتوں سے سروکار نہیں ہوگا وہاں پر، وہاں اسباب دیکھے جائیں گے. آیا اسباب ہیں تمہارے اندر یا نہیں؟ مشکل کشائی کی ہے مولا نے ہماری، ساری مشکلات حل کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، حتی وہ مشکلات ہماری حل کر کے گئے ہیں جو ابھی پیش بھی نہیں آئی. دیکھیں ایسا مشکل کشا کہیں بھی نہیں موجود ہوگا. سارے مشکل کشا وہ ہوتے ہیں جب کہتے ہیں جی مشکل ابھی ہم جو مشکل پیش نہیں آئی، چونکہ ہم کوشش تو کرتے ہیں نا کہ کل پہ مشکلات پیش آنے والی بھی آج ہی ان کے لیے تدارک کر لیں. وہ کیا کہتے ہیں، آپ جاؤ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو مجھے بتانا. معصومین نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئی تو ہمیں پکارنا، نا کہا تم چلے جاؤ ہم ابھی تمہاری وہ مشکل بھی حل کر دیتے ہیں جو ابھی پیش بھی نہیں آئی تمہیں، جو پیش بھی نہیں آئی ابھی وہ مشکل بھی ہم حل کیے دیتے ہیں، لیکن یہ حل لے تو لو ہم سے. یہ حل لینا تو ہے نا مشکل کے، مشکل کشا کشا سے مشکل کشائی تو لو تم. کیا ہماری مشکل یہ ہے؟ نہیں یہ کہ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا ہے، اس مشکل کشا سے کوئی مشکل کشائی لینے والا نہیں ہے. وہ تو اسی لیے کہتے سلونی، میں تمہاری مشکلیں حل کرتا ہوں، پوچھو کیا مشکل ہے. کوئی لینے والا نہیں ہے، نہ کہ دینے والا نہیں ہے. حل کرو اپنی مشکلات، اور حل کر کے گئے ہیں مشکلات ہماری. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو حل کر کے بغیر گئے ہوں، بغیر حل کے گئے ہیں. کس طرح سے حل کر کے گئے ہیں؟ آئے آ کر مشکلات کے اسباب بتائے، مشکلات کے اسباب کی نشاندہی کی، اور بتا کر گئے کہ اگر یہ مشکل پیش آ جائے یہ حل ہے اس کا، یہ مشکل پیش آ جائے یہ حل ہے اس کا. لیکن ہم فقط مشکل دیکھ کر مشکل کشا کو پکاریں، لیکن مشکل کشا کا بتایا ہوا رائے حل نہ اپنائیں، اور پھر کہیں کہ مشکل کشا بھی ہے مشکلیں بھی ہیں. قصور ہمارا ہے کہ بڑھ کر وہ رائے حل لیتے نہیں ہیں. وہ انہوں نے آ کر بتا دیا ہمیں، کوئی انفرادی مشکل ہو یا اجتماعی مشکل ہو یا خاندانی مشکل ہو، اسباب بتا دیے اس کے کہ ان اسباب سے تمہاری مشکل حل ہوگی. بس یہ نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہی تھا کہ مسائل، مشکلات، یہ بہت سارے امور، ان کی علامتیں بھی ہیں، ان کے اسباب بھی ہیں، اور ہم علامتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اسباب کی طرف نہیں آتے. ترحالی کے معصومین نے وہ اسباب بتا کر، نشاندہی کر کے، حل کر کے گئے. حل موجود ہے اور مشکل بھی موجود ہے، یعنی رائے حل ہم نے لیا نہیں ہے. بہت ساری مشکلات ہماری جن میں پھنسے ہوئے ہیں، ان مشکلات کا سبب در حقیقت کردار کا نہ ہونا ہے. ان اسباب میں سے جو مشکلات کھڑی کرتے ہیں ہمارے لیے، کردار کا نہ ہونا ہے. سب سے بڑی مشکل جو اس وقت پورے جہان اسلام کو، دنیا اسلام کو درپیش ہے، اس مشکل کا اصلی سبب در حقیقت کردار کا نہ ہونا ہے، کردار کا فقدان ہے. بہت کچھ ہے، پیسہ بھی مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہے، علم بھی مسلمانوں کے پاس ہے، سب کچھ ہے، تنہا چیز جو آج نظر نہیں آتی وہ کردار نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مشکل کردار نہ ہونے سے کھڑی ہوئی ہے وہ کسی معجزے سے بھی حل نہیں ہو سکتی. کردار کے فقدان سے جو مشکل کھڑی ہوگی وہ کسی معجزے سے حل نہیں ہو سکتی، وہ کردار سے ہی حل ہوگی. بس یوں نہیں کہ کردار ایک بے اہمیت چیز ہے اور کم اہمیت چیز ہے ہمارے لیے. اگر ہم اپنی مشکلات کو گنیں ان میں سے 90% سے زیادہ مشکلات کے پیچھے جو عنصر کار فرما ہے وہ کردار کا نہ ہونا, یعنی وہ کردار جو ہونا چاہیے ہمارا وہ نہیں, جو کردار ہمیں بنانا چاہیے وہ کردار نہیں. اب فقدان کردار سے کھڑی کی ہوئی مشکلات ان کو ہم جستجو کرتے ہیں, کبھی کسی پیر کے پاس جاتے ہیں, کبھی کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں, کبھی دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں, کبھی مناجات پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ورد کر رہے ہوتے ہیں, کسی طریقے سے یہ مشکل میری حل ہو جائے. پیدا کہاں سے ہوئی؟ کردار نہ ہونے کی وجہ سے. تو حل کون کرے گا اس کو؟ کردار حل کرے گا اس کو. دو سال پہلے, ظاہر تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے, پاکستان سے ایک گروہ آیا, تنظیمی لوگ, جو نظریاتی لوگ, وہاں تنظیمیوں کو نظریاتی کہا جاتا ہے, یعنی خود انہوں نے اپنے آپ کو یہ نام دیا ہوا نظریاتی لوگ. یہ آئے, وہ اکثر سے زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں یا جو بھی ملاقات ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں کسی بہانے سے. یہ حضرات بھی تشریف لائے, وہاں پر ملاقات ہوئی. پاکستان قوم میں ایک بہت جید عالم و فقی اور مرجع تقلید موجود ہے, سب نے نام سنا ہوا ہے, اور ان سے منسوب واقعات ایسے ہیں جو خود ان کو بھی نہیں پتا ہوں گے. بہت سارے, حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت دامت اللہ تعالی, بہت ہی بزرگ اور جید, مانویت کے لحاظ سے بہت قوی انسان ہے. تذکرہ سنا ہوا ہے سب نے. اب میں یہاں کوئی کرامت نہیں بتانا مقصود ان کی ہے, چونکہ جب ان کا نام آتا ہے فوراً توجہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو بیان کریں گے نا, مقصود یہ نہیں تھا بیان کرنا, کہ البتہ وہ ہیں صاحب کرامت آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو کچھ مشہور ہو گیا ان کے نام سے وہ کرامات کم ہیں اور ایسے کہانیاں زیادہ. میں نے کہا نا اکثر چیزیں آپ سنیں خود, میں تم نہیں ہوں, یا آ کے بعض اوقات کچھ چیزیں یہاں آ کے سنتے ہیں, کچھ پاکستان جا کے سنتے ہیں, کچھ کہیں اور. بعض چیزیں تو میں نے سنانے والوں سے کہا کہ یہ خود ان کو سنائیں تو بہت معزوز ہوں گے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو, ان کو نام بھی بھول گیا تھا ان کے ذہن سے, کہا کہ آپ کے قوم میں ایک عالم ہوتے ہیں, مجھ سے کہا آپ قوم سے ہیں, میں نے کہا قوم میں ایک عالم ہوتے ہیں جو دیر سے نماز پڑھتے ہیں. ایسا تو کوئی عالم نہیں جو دیر سے نماز پڑھتا ہوں. کہا نہیں وہ جماعت کراتے ہیں, تھوڑی لیٹ کراتے ہیں وہ. اب یہ پھر میرے ذہن میں آ گیا کہ شاید ان کی مراد حضرت آغائے بہجت ہوں, چونکہ وہ تھوڑا سا تاخیر سے آتے ہیں نماز صبح میں, دوسری نمازوں میں بھی. اب حکمت وہ خود جانتے ہیں, تو 10-15 منٹ بس دوسرے جب پڑھا چکے ہوتے ہیں پھر یہ آغا آ کے نماز پڑھاتے ہیں, دوسری جماعتیں جب ختم ہوتی ہیں پھر آغا کی جماعت شروع ہوتی ہے. انہوں نے شاید سنا ہوا, کیونکہ نام بھی بولا ہوا تھا ان کو. میں نے کہا آغا بہجت کہنے لگے, ہاں وہی ہے. تو مجھ سے پوچھنے لگے آپ کو پتا ہے کہ کیوں لیٹ نماز پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا, وہ مریض ہیں, بوڑھے ہیں, گھر سے پیدل آتے ہیں, گاڑی نہیں ہے ان کے پاس, تو بہت ساری اور وجوہات ہوں گی جس وجہ سے وہ تھوڑا سا تاخیر سے آتے ہیں. کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ. کیا ہے؟ کہا کہ وہ صبح سویرے اول وقت نماز صبح وہ پڑھتے ہیں مسجد سہلہ میں, مسجد سہلہ کوفہ میں ہے, نجف میں. یہ کم رہتے ہیں. کہا کہ یہ سب سے پہلے حضرت حجت کے پیچھے جا کر وہاں نماز پڑھتے ہیں خود, کیونکہ آغا روزانہ امام وہاں نماز پڑھاتے ہیں, لہذا یہ اپنی نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد مسجد جمکران میں یہ آتے ہیں, جنوں کو نماز پڑھاتے ہیں, اور پھر اس مسجد میں آتے ہیں جہاں انسانوں کو پڑھاتے ہیں, تو 10-15 منٹ لیٹ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ ان کو جا کے ضرور سنانا, وہ بہت معزوز ہوں گے یہ بات سن کے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو خود ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے. یعنی بہت بزرگوار شخصیت لیکن جو مشہور ہو گیا وہ یہ ہے. بڑے جید, بڑے صاحب کرامت, بڑے بامانویت, عارف, تمام علماء ان کے سامنے خاضے اور ان کا احترام کرتے ہیں. یہ بزرگوار جو پاکستان سے آئے تھے, یہ آئے اور انہوں نے الگ سے کر کے مجھے کہا کہ آج ہماری ملاقات ہوئی ہے حضرت آغائے بہجت سے, اور ہم نے پاکستان کے مسائل ان کے سامنے پیش کیے ہیں, پاکستان کے شیعہ کے مسائل, جو فرقہ واریت ہے, قتل و غارت ہے، تفرقہ ہے، اور جو مسائل ہیں اسے جانتے ہیں اکثر، حتیٰ جو پاکستانی نہیں ہے وہ بھی جانتے ہیں آپ کے حالات کیا ہیں پاکستان میں. وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سارے واقعات ان سے بیان کیے ہیں. اب وہ خود تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے ایک تعویذ ہمیں دے دیا کہ کہا کہ یہ لے جاؤ اور وہاں جا کر مثلا پینا یا پلانا تو ساری مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی. میں نے کہا کہ اس کے علاوہ آپ کو کیسے ٹالا جا سکتا تھا، اور کیا طریقہ تھا اس قوم کو اور کیسے ٹالا جا سکتا تھا اگر تعویذ سے یہ مشکلات آپ کی حل ہوتی. مشکلات کے کچھ اسباب ہیں، مشکلات کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، ان اسباب کے پیٹ سے یہ مشکلات نکلی ہیں. آپ اگر علامتیں ختم بھی کر دو مشکلات اپنی جگہ رہیں گی، کل کسی اور طریقے سے سر اٹھائیں گی. ان اسباب کو دیکھو کیا ہے پیچھے. ان اسباب میں جو ذاتی مشکلات کو جنم دیتے ہیں، جو خاندانی مشکلات کو جنم دیتے ہیں، جو اجتماعی اور دینی مشکلات کو جنم دیتے ہیں، سب سے بڑا سبب در حقیقت کردار کا فقدان ہے. یعنی یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کیا کردار ہے ہمارا، ہم کس لیے پیدا ہوئے اور ہمیں کیا کردار اپنا بنانا ہے. کردار بنائے بغیر اس میدان میں آ گئے جہاں با کردار ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں مشکلات ایک آدمی کی، ایک آدمی جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور آپ چوک میں کھڑی گاڑی میں اس کو بٹھا دیں سٹارٹ گاڑی میں، اس کی مشکلات صرف وہی جانتا ہے کہ کیا ہے. یا ممبر پہ ایک آدمی ایسا بٹھا کے جس کو نہ مرسی آتا ہے نہ نوح آتا ہے، جو آتا تھا وہ بھی بھول گیا. بعض ہوتے ہیں نا کاغذ پہ لکھ کے لے آتے ہیں اور کاغذ بچہ نکال لیتا ہے جیب سے ابو کے کھیلنے کے لیے، اور یہ خوش ہیں کہ کاغذ جیب میں ہے. بعض ادیبوں نے پورا اس پہ وہ مضمون بھی لکھا ہے، فطرت بخاری کا ایک پورا مضمون ہے اس پر، مرید پور کا پیر، مرید پور کا پیر. انہوں نے یہی لکھا کہ میں جس گاؤں میں رہتا تھا اس کا نام مرید پور تھا، اور میں پڑھتا تھا اس کو خط وات لکھتا تھا تو میری علمیت کی داخ بیٹھ گئی، تو وہ سمجھے تھے بڑا دانشوار آدمی ہے. تو آخر کار انہوں نے مجھے دعوت کی کہ آپ آئیے سیاسی جلسہ ہے اس میں آ کر تقریر کریے، ہندو مسلم اتحاد پر تقریر کرنی تھی. انہوں نے کئی ہفتہ پورا لگا کے یا کئی دن لگا کے ہندو مسلم اتحاد کے مختلف پہلو انہوں نے نوٹ تیار کیا اور پھر چلے. اس میں چند مثالیں انہوں نے مثلا کہ کسی جنگل میں چند بیل رہتے تھے، پھر اس میں شیر تھا اور وہ سنا ہوا نا واقعہ کہ وہ اس بیلوں کو الگ الگ کر کے اس نے سب کو چیر پھاڑ کھا گیا. یہ مثال بھی ان کو دینی تھی. پھر وہ ایک کسان تھا بوڑھا جس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی اور لکڑیوں کا گٹھا منگوایا اور ان سے کہا کہ اس کو توڑو، نہیں توڑ سکے، الگ الگ کھول کے لکڑیاں دی توڑ لی انہوں نے. تو یہ وحدت کی اس نے مثالیں کہا کہ میں نے لکھی، نوٹ تیار کیا سارا، پھر کاغذ جیب میں ڈالا اور روانہ ہو گیا ٹرین پر. جب وہاں پہنچا اور تقریر کے لیے مجھے اسٹیج پہ کھڑا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، کاغذ نہیں تھا. وہ ساری تقریر تو اس پر تھی، پڑھ کے چند کچھ وقت تو صلواتوں سے گزارا لوگوں سے. اب یہ جو ممبر پہ زیادہ صلواتیں پڑھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ثواب کثرت سے ہمیں دینا چاہتے ہیں، ان کی مشکل کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ سننے والے، صلوات پڑھنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس مشکل میں گرفتار ہے وہ. یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کیا گزر رہی ہے اس پر. چار کچھ وقت تو میں نے ایسے ناروں میں اور ان چیزوں میں گزارا، لیکن آخرکار وہ جیب سارے ٹٹول دیے، نہیں تھا کاغذ. تو آخرکار میں نے سوچا کہ حافظے کی مدد سے کچھ نہ کچھ بیان کروں. تو اب جب ساری باتیں مکس ہو جاتی ہیں نا پھر ایک دوسرے میں، وہ مثال اس مثال میں، یہ اس بات میں ساری، تو کہا کہ کسی جنگل میں چند لکڑی ہارے رہتے تھے مثلا، وہ کہنا نہیں چاہتا، چند بیل رہتے تھے، چند لکڑی ہارے کسی جنگل میں رہتے تھے، شیر نے ان کو چیر پھاڑ کھایا الگ کر کے، اور ایک بیل تھا اس کے چار بیٹے تھے. زبانی کر رہے تھے نا تقریر. یہ مشکلات ہوتی ہیں انسان کی. اگر ایک شخص جو کردار تھا ممبر پہ، جو کردار ہونا چاہیے انسان کا، ممبر ایک رول ہے، ممبر ایک کردار ہے، اس کردار کو بنانے کی ضرورت ہے. اگر بنائے بغیر ممبر پہ آ گیا تو اس کو ایک گھنٹہ تو گزارنا ہے, اس کو دس دن تو گزارنے ہیں. یا تو کرتب دکھائے گا, کیونکہ کردار تو نہیں ہے. عموماً ہوتا ہے نا کہ کچھ دیر کے لیے خطیب نہیں پہنچا, جی آپ کیا کریے, کوئی دعا پڑھا دیں, آپ کوئی اور مرثیہ پڑھ دیں, کوئی اور آ کے اس کی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو مشغول رکھیں. جب وہ خود آ جائے کیا کریں گے, تو خود آ کر وہ کردار جو ممبر کا ہے, اگر وہ کردار بنا ہوا نہیں, چونکہ اس کی تو بنانے کی ضرورت ہے, کوئی کردار لے کے تو پیدا نہیں ہوتا, وہ کردار اس کو بنانے کی ضرورت ہے. اگر وہ کردار بنائے بغیر آ بیٹھا, مشغول کرے گا لوگوں, اور ایسا مشغول کرے گا کہ سننے والوں کو احساس بھی نہیں ہوگا, سامنے بیٹھے والوں کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ در حقیقت اپنا کردار نہ ہونے کی وجہ سے, جو کردار اس کو پیش کرنا چاہیے تھا وہ نہیں بنا سکا, وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مشغول رکھا ہوا ہے. ہم حاضر نہیں ہے کہ کبھی کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جائیں, اس کا کردار ہے ڈرائیونگ ہے, لیکن وہ ہمیں بیٹھ جائے وہاں لطیفے سنانے میں, پھر ہم کہیں بھائی ہمیں گھر پہنچنا ہے, وہ کہ ایک جوک اور سن لو. تھا گھر میں منتظر ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے اولاد, وہ کہ اچھا میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں, ایک دن کہیں اور چلا گیا تھا میں, میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. وہ کردار ہے آپ کا, آپ کا ایک رول ہے, اس کی تیاری کی ضرورت ہے, اس کی آمادگی کی ضرورت ہے. جب تک وہ بنائیں گے نہیں, وہ ادا نہیں کر سکتے آپ. ہر انسان کا ایک کردار ہے, ہر انسان کا ایک رول ہے, اس کی تشکیل کی ضرورت ہے. اب وہ عناصر اور وہ اسباب ہمیں چاہیے جن سے کردار بنتا ہے. علامتوں میں نہیں الجھنا, ان اسباب کے اندر آ کر. کیوں یہ لوگ اپنے گھروں سے چلے اور کربلا آ پہنچے, کون سی چیزیں نے لائی؟ علامتیں نہیں کھینچ کے لائیں. یعنی یوں نہیں کہ یہ آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ سرخی چھا گئی, یہ چلے کربلا چلے. ہم آج کاروان لے کے چلے جاتے ہیں کربلا, کیوں جاتے ہیں؟ علامتیں دیکھ کر. لیکن وہ علامتیں دیکھ کر نہیں گئے, اسباب لے کر گئے. اسباب یعنی در حقیقت انہیں اسباب لے کر میدان کربلا میں آئے, وہ اسباب ان کے کردار تھا. بعضوں کو بڑا وقت لگا کردار بنانے میں, لیکن بعض تھے با کردار. کردار تھا لیکن تھوڑا سا انحراف تھا, تھوڑی سی کجی تھی اس کے اندر. اگر انسان کا کردار مثبت ہو, تھوڑی سی کجی ہو, معمولی سی اصلاح سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. بعض بہت کج ہوتے ہیں, جب لوہا ٹیڑھا ہو جائے, اور دیکھتے ہیں گھر میں چیزیں ٹیڑھی ہوتی رہتی ہیں, چمچا ٹیڑھا ہو گیا, کوئی چیز لوہے کی ٹیڑھی ہو گئی, بعض تو بالکل ہی کج ہو جاتی ہیں. لیکن بعض میں تھوڑی سی کجی آتی ہے, جس چیز میں تھوڑی سی کجی آئے کیا کرتے ہیں, تھوڑے سے پریشر سے ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن جس میں بالکل کجی آ جائے, اس میں زیادہ زور لگتا ہے. اب یوں نہ سمجھے کہ کوئی بے کردار کربلا میں آ گیا تھا, سب با کردار تھے. حتیٰ دیکھیں, اگر ممبر پہ کردار آئے تو کردار ہی بیان ہوتا ہے اور کردار ہی پیش ہوتا ہے. لیکن اگر ممبر پہ کردار نہ آئے, با کرداروں کا بھی کردار مجروح ہوتا ہے. جتنا اس ممبر سے حضرت حور کا کردار مجروح ہوتا ہے, خدا شاہد ہے کہیں بھی نہیں ہوتا. فضیلت کے بیان کس قدر مجروح کرتے ہیں حور کا کردار. کیا کہتے ہیں, حور نے کچھ تھوڑی نمازیں پڑھی تھی, کہتے ہیں نا یہ عداوت ہے. اب معلوم نہیں یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے. نماز ترک کرنے کا جواز جس فقیر سے لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہور نے کوئی تھوڑی نمازیں پڑھی تھی. یعنی پہلے ہور کو بے نماز ثابت کرتے ہیں, شہید کربلا کو ہور جیسے با کردار کو پہلے بیٹھ کر بے نماز ثابت کرتے ہیں. بے نماز کیوں ثابت کرتے ہیں؟ تاکہ اپنی بے نمازی کا جواز لے سکے, اپنی بے نمازی کی توجیہ کر سکے. اور ہر جیسے عظیم با کردار انسان کے کردار پہ کیچڑ اچھالتے, اور یہ بات ہر بے کردار کو پسند آتی ہے. ایک با کردار کا کردار جب مجروح کیا جائے بے کرداروں کو بہت پسند آتی ہے. حر تو وہ نمازی ہے, حر جیسی نماز کون پڑھے گا؟ حر میں تھی تھوڑی سی کجی تھی لیکن اتنی نہیں تھی, معمولی سے تصرف سے دور ہوگی کہ جب حر نے آ کر امام کا راستہ روکا وہیں پر نماز کا جب وقت ہوا, ابھی حر نے توبہ بھی نہیں کی, ابھی حر سردار ہے, ابھی حر سالار ہے, لیکن وہیں پر کردار تھا اس کا, وہیں پر تھا, وہ کردار ہی آ کر کر کھینچ کے لایا. وقت نماز ہوا, سید الشہداء علیہ السلام نے حر سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, میں الگ نماز پڑھتا ہوں تم الگ نماز پڑھو, کیونکہ معلوم تو مخالف ہے, مخالف فوج کا سردستہ ہے, سرغنہ ہے, کہ کہاں میرے پیچھے نماز پڑھے گا, اگر مجھے امام مانتا, اگر مجھے قبول کرتا تو میرا راستہ نہ روکتا. لہذا نہیں کہا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو, کہا اپنی نماز الگ پڑھو, ہم الگ نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں حر کا کردار, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول نماز قائم کرے اور حر الگ نماز پڑھ لے, اپنے لشکر سمیت امام کی اقتدا تھی توبہ سے بھی پہلے. تو جو حر توبہ سے بھی پہلے سید الشہداء کے بغیر نماز نہیں پڑھتا اپنی الگ برادا, اس حر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے نماز ہو رہے, معاذ اللہ بے کردار ہو رہے. وہ عظیم کردار تھا حر کا, اور اتنا عظیم کردار تھا حر کا کہ جب حر شہید ہوئے سید الشہداء نے آ کر جنازہ حر پہ یہ جملہ کہا کہ اے حر تیری ماں نے حق تیرا نام حر رکھا ہے, تو واقعی حر ہے, تو حقیقتاً آزاد ہے. حریت وہ کردار ہے, آزادی وہ کردار ہے جو حر کے وجود میں تھا. حر جب آئے سید الشہداء کے خیام کی طرف رخ کیا, بعض روایات میں ہے کہ اپنے فرزند اور اپنے غلام کو بھی ساتھ لائے, خیام سے دور آ کر رک گئے, رک گئے, خاک پہ سر رکھ دیا. خیام حسینی سے بعضوں نے کہا کہ دشمن کی طرف سے کوئی سپاہی آیا ہے, اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم اس کا سر قلم کر دیں. امام نے فرمایا نا یہ میرا مہمان آیا ہے, اس کا تو منتظر تھا میں, اس کا تو منتظر تھا میں. اور کتنا با کردار انسان ہے کہ جب سامنے آئے آ کر سید الشہداء سے کیا عرض کرتے ہیں کہ مولا آیا اس گناہکار کا گناہ بخش دیا جائے گا, اس گناہکار کی توبہ قبول ہو جائے گی. امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرا گناہ معاف ہو گیا, بخش دیا گیا. اور کو تعجب ہو رہا تھا, باور نہیں آ رہا تھا کہ جو کام میں نے کیا وہ بخش دیا گیا, بخش دیا گیا. حر کو خود معلوم تھا کیا کیا حر نے. حر نے کہا کہ نبی زادیوں کو اس صحرا میں لانے والا میں ہوں, میں نے راستہ روکا, راستہ روکا. امام علیہ السلام کے راہوار کی لگام پکڑ کے حر نے کہا تھا کہ جب تک مجھے دوسرا آرڈر نہیں آ جاتا میں مامور ہوں آپ کو یہی روک کے رکھوں. یہ جملہ جب حر کی زبان سے نکلا سید الشہداء نے فرمایا سقلت کا امک, اے حر تیری ماں تجھ پر روئے. آپ دیکھیں با کردار کا جملہ, کہا کہ اگر کوئی اور مجھے یوں کہتا میں انہی الفاظ میں اس کو جواب دیتا, لیکن آپ کی ماں اتنی مقدس ہے, اتنی محترم و معظم ہے, اتنی پاکیزہ ہے کہ میں آپ کی ماں کا احترام کے بغیر نام نہیں لے سکتا. یہ کردار تھا حر کا. لیکن ایک دن مدینے میں آ کر دیکھیں بے کرداروں نے جب حضرت زہرا کا دروازہ گھیر لیا, بے کردار جب جمع ہوئے در بتول پر آ کر کیا کیا بے کرداروں نے, نبی زادی اندر سے نکلی اور آ کر کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں علی تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا. میں کہوں گا اے حر کاش اس وقت ہوتے, حضرت زہرا کا اتنا احترام کرنے والے, دشمن کے لشکر کا سالار ہوتے ہوئے حسین کی ماں کا بے ادبی سے نام بھی نہیں لیتے، اے کاش مدینے میں ہوتے دیکھتے کہ بے کرداروں نے اور بد کرداروں نے آ کر زہرا اطہر کے در پر کیا کیا، ایندھن جمع کیا، دروازے کو جلا دیا، اور دروازے کو جلانے کے بعد دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا، دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا. یہی سات ربیع الاول، یہ در حقیقت چھ یا سات ربیع الاول در حقیقت حضرت محسن کی شہادت کی تاریخ ہے. یعنی وہ تاریخ معلوم ہوا، انہی تاریخوں میں یہ کام ہوا، یہی کیا انہوں نے. 28 کو رسول اللہ کی رحلت ہوئی، لیکن ربیع الاول کے ابتدائی ہفتے میں یہ امیر المومنین کے پاس پہنچائے اور آ کر وہ در بد کرداروں نے جلا دیا. در جلانے کے بعد در کو ٹھوکر سے گرا دیا، صرف در نہیں گرایا بلکہ محور عطرت گرا دیا، محور کائنات گرا دیا، وہ سر مستودع گرا دیا، وہ اللہ کا راز گرا دیا. حضرت زہرا کی آواز آئی، الیہ الیہ یا فضہ، اے حر جیسا باکردار اگر ہوتا، حر جیسا باکردار اگر ہوتا. حضرت زہرا نے مدینے کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ آج ولی خدا تنہا ہے، ولایت تو تمہاری نصرت و حمایت کی ضرورت ہے، لیکن بد کرداروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا. اس قدر تو عظیم ہے حر. یہ حر جب کہتے ہیں مولا آیا میری توبہ قبول ہوئی ہے نہیں، سید الشہداء نے فرمایا قبول ہو گئی. کہا میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں قبول ہو گئی ہے، علامت یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے شہادت کا اذن دیجیے. تازہ مہمان، ابھی آیا ہوا مہمان، لیکن اتنا کردار لے کر آیا کہ اس کو زیادہ رکنے کی بھی ضرورت نہ پڑی. امام علیہ السلام نے اجازت دے دی. بعض روایات کے مطابق کہ حر نے پہلے اپنا بیٹا روانہ کیا، اپنے فرزند کو روانہ کیا. حر کا جوان بیٹا جب لڑتے ہوئے مارا گیا، شہید ہو گیا، حر خود گئے، جا کر اپنے بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھا کر لا کے حسین علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور آ کر کیا کہا، کہا مولا اس گناہکار کی قربانی قبول فرمائیے. اللهم بحق اسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت و مقام نصیب فرما، جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ملت فلسطین کی نصرت فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، شیعیان عراق کو اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد علماء اکرام راجع اعظام کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو ہر قسم کے خطر سے محفوظ فرما، رہبر عظیم الشان کا سایہ دراز فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما، ہمیں حضرت آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.